मंगल 9 जनवरी के सैरबीन के साथ शफी नकीजा मई का सलाम। बलूचिस्तान के वजीर आला असेंबली में अक्सरियत खो देने के बाद ओहदे से मुस्ताफी हो गए। बास के बकौल इस हलचल का मकसद सेनेट का इंतखाब मुतासिर करना है। तजियाकार की राय
कि सेनेट में जो 11 या 12 मेंबरान जो है असेंबली से जो रिटायर होने थे उनकी सीटें खाली रह जाएगी।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नाज़िश ज़फ़र से ख़बरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुलहुकूमत क्वेटा में एक धमाके में कम अज़ कम 4 पुलिस अहलकारों समेत 6 अफराद हलाक और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। धमाका बलूचिस्तान असम्बली के करीब ज़रगोन रोड पर वाक़ GPO चौक पर हुआ। यह धमाका बलूचिस्तान असम्बली इजलास के अख्ताम के थोड़ी देर के बाद हुआ और इसमें सिक्योरिटी के लिए तैनात पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुँचा है। इससे कबल सूबे बलूचिस्तान के वज़ीर आला नवाब सनाउल्ला ज़हरी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल ही अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। उनके खिलाफ आज बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी थी। तफसीलात के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
वज़ीर आला बलूचिस्तान खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज शाम बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पेश होनी थी, लेकिन तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल ही वज़ीर आला अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। 2 जनवरी को तहरीक अदम एतमाद जमा होने के बाद वज़ीर आला की अपनी जमात नून लीग के अराकीन की एक बड़ी तादाद उनके खिलाफ हो गई थी। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आला को इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकालने के लिए गुज़िश्ता रोज क्वेटा आए थे, लेकिन वो नाराज अराकीन को नहीं मना सके, जिसके बायस वज़ीर आला को मुस्तफ़ी होना पड़ा।
शिमाली और जनूबी कोरिया ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि उन्होंने सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए अस्करी सतह पर मुजाकरात के इनकात पर इत्तफाक किया है। 2 साल के दौरान पहली मर्तबा दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाली बातचीत में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि शिमाली कोरिया जनूबी कोरिया में मुनाकदा सरमाई ओलंपिक मुकाबलों में अपना दस्ता भी भेजेगा। तफसीलात के साथ शिराज हसन।
जनूबी कोरिया की वजारत खारजा का कहना है कि वो आर्जी तौर पर शुमाली कोरिया पर आयद पाबंदियाँ उठाने पर गौर कर रहे हैं ताकि शुमाल से हुकाम ओलंपिक्स में शिरकत कर सकें। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 साल में पहली मरतबा होने वाली बातचीत के दौरान जनूबी कोरिया ने जंग के दौरान अलहदा हो जाने वाले ख़ानदानों की मुलाकात की तजवीज़ भी पेश की है, जबकि फरीकैन ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि मुजाकरात तनाव को कम करने में मददगार साबित होंगे। उधर चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लो कैंग ने अपनी हुकूमत की जानब से इस सूरत हाल पर अपनी खुशी का इजहार किया है।
पाकिस्तान के शहर पेशावर में हाईकोर्ट ने कल अदम तहरीक नफाज़ शरीयत मोहम्मदी के सरबरा मौलाना सूफी मोहम्मद की जमानत मंजूर कर ली है और उनके बेटे का कहना है कि 1-2 दिन में उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। तफसील पेशावर से नामानिगार रिफतुल्ला और अगजई की जुबानी।
मौलाना सूफी मोहम्मद के साहबजादे फजलुल्ला ने BBC को बताया कि उनके वालिद के तमाम 17 मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है और आइंदा 2 दिनों तक उन्हें रिहा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेशतर केसेस में उनकी पहले ही जमानत मंजूर हो गई थी, ताहम एक मुकदमे जिसमें सूफी मोहम्मद ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान का आईन मानने से इनकार किया था उसकी समाअत जारी थी। फजलुल्ला ने मजीद कहा कि एक मेडिकल बोर्ड ने भी उनके वालिद का मुआयना किया था, जिसने सिफारिश की थी कि सूफी मोहम्मद की सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती कि उन्हें मजीद जेल में रखा जाए। उन्होंने इस बात की वजाहत की कि उनके वालिद से मंसूब इस बात में कोई हकीकत नहीं कि वो आईने पाकिस्तान और आला अदालतों को नहीं मानते।
इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतनाज़े हुक्म को कलदम करार दिया है जिसके मुताबिक सिनेमा घरों में फिल्म की स्क्रीनिंग से पहले कौमी तराना बजाना लाजमी करार दिया गया था। अदालत ने यह फैसला कल हुकूमत की जानिब से इस हुक्मनामे को तब्दील करने के हवाले से एक बयान के जवाब में दिया है। 1 साल कबल दिए गए हुक्मनामे में फिल्म चलने से पहले तराना बजाने और उसके दौरान खड़ा होने को लाजिम करार दिया गया था। हुकाम का कहना है कि उस वक्त इस फैसले से हुबुलवतनी को फ़रोग देना मकसूद था, लेकिन बाद में ये तनाज़ात की वजह बनने लगा जब कुछ लोगों ने तराने के एहतराम में खड़े होने से इनकार किया और उस पर हमले और गिरफ्तारियों के वाक़यात हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपनी तीसरी शादी की खबरों के हवाले से पहली बार बराह रास्त तबसरा करते हुए सिलसिलावार ट्वीट्स की हैं। उन ट्वीट्स में उन्होंने मकामी मीडिया और सियासी मुखालिफीन को तनकीद का निशाना बनाया। ट्वीट में मजीद क्या कहा, ताहिर इमरान से जानिए।
आज इमरान खान ने अपनी ट्वीट में लिखा कि गुज़श्ता 3 दिन से वो ये सोच रहे हैं कि क्या उन्होंने कोई बैंक लूटा है या कौम के पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग की है या मॉडल टाउन की तर्ज के कत्लेआम का हुक्म जारी किया है या कौमी राज इंडिया को अफशा किए हैं। ट्वीट में मजीद कहा गया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन इससे भी बड़ा जुर्म किया है और वो है शादी करने की चाहत। پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے رہنما کی شادی کی خبروں کے بعد ابتدا میں پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے اس کی سختی سے تردید کی تھی۔ اس کے بعد 7 جنوری کو عمران خان کے ترجمان نے ایک وضاحتی بیان میں بتایا تھا کہ پارٹی کے چیئرمین نے بشرا مانیکا نامی خاتون کو شادی کا پیغام دیا ہے اور وہ ان کے جواب کے منتظر ہیں۔
خیال رہے کہ عمران خان کی تیسری شادی اخبار دی نیوز کی ایک رپورٹ کے بعد سے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ایک بڑا موضوع بنی رہی ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ گورنر بلوچستان نے ان کا استعفیٰ بلوچستان اسمبلی کے اس اجلاس سے ایک گھنٹہ قبل منظور کر لیا کہ جس میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جانے والی تھی۔ دوسری جانب بلوچستان میں نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے بھی کوششیں شروع ہو گئی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد 2 جنوری کو لائی گئی تھی۔ اس تحریک عدم اعتماد کو آج شام 4 بجے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس میں پیش ہونا تھا، لیکن اس سے ایک گھنٹہ پہلے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ سامنے آیا۔ وزیر اعلیٰ کے خلاف نون لیگ میں منعرف اراکین کے رہنما میر سرفراز بگٹی نے اس فیصلے کو خوش آمدید کہا۔
تو میں ان تمام احتجاجوں کو جنہوں نے اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیا ہے، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چاہے وہ جس بھی سیاسی جماعت سے تھے یا آزاد حیثیت سے تھے۔
تحریک عدم اعتماد کے بعد خود نون لیگ کے اراکین کی ایک بڑی تعداد وزیر اعلیٰ کے خلاف ہو گئی تھی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے کوئٹہ پہنچے تھے، لیکن وہ نون لیگ میں ناراض اراکین کو منانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، جس کے باعث وزیر اعلیٰ کو مستعفی ہونا پڑا۔ استعفے کے بعد نواب ثناء اللہ زہری نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 2 ہفتے سے بلوچستان میں سیاسی حالات میں بہت تیزی آئی، جس میں خاص طور پر چند ساتھیوں کی جانب سے ان کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ساتھیوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے یہ کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں، جس کے باعث انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا۔ سرفراز بگٹی نے مستعفی وزیر اعلیٰ کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔
دوسرا یہ ہے کہ میں نواب ثناء اللہ زہری صاحب کا بھی شکریہ ہی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فائنلی یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ مستعفی ہوئے ہیں عین جمہوری روایات کے مطابق، اور میں ان کی جو آگے سیاسی زندگی ہے اس کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔
سرفراز بگٹی نے بتایا کہ نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب مشاورت سے کیا جائے گا۔
جماعتوں سے جن جن نے ہمارا ساتھ دیے ان تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہوگی، اور مشاورت سے ہم انشاءاللہ تعالی ایک ممبر کو لے کر آئیں گے۔
وزیر اعلیٰ کے استعفیٰ کے بعد نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے کن لوگوں کے نام زیر غور ہیں، ان کے بارے میں کوئٹہ میں بولڈ ٹی وی کے بیورو چیف اور سینئر تجزیہ کار شہزدہ ذوالفقار کا کہنا ہے۔
نام جو ہے بہت سامنے آئے ہیں، ایک نام ہے نواب چنگیز مری صاحب کا، دوسرا نام آ رہا ہے آپ کے گجر صاحب کا آ رہا ہے، تیسرا نام آ رہا ہے سرفراز بگٹی صاحب کا آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ سردار صالح بوتانی کا بھی نام ہے، میر جان جمالی صاحب کا بھی نام ہے، لیکن جو مین جو ہے وہ 3 لوگ وہ یہ ہیں، اور اگر یہ 3 لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان میں ٹاپ جو ہے پرائرٹی ان کے ہیں نواب چنگیز مری صاحب۔
شہزدہ ذوالفقار کے مطابق آئندہ جو بھی حکومت بنے گی وہ کمزور ہوگی۔
میں سمجھتا ہوں کہ نواب ثناء اللہ زہری کے خلاف جو ایک مرحلہ تھا ان کا، وہ بھی کوئی آسان نہیں تھا، مشکل تھا، لیکن اس سے زیادہ مشکل مرحلہ اب آیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ، دیکھیں میں کہتا ہوں ایک تو گورنمنٹ بہت کمزور ہوگی جو بھی ہوگی۔
چونکہ تحریک عدم اعتماد سے قبل ہی نواب ثناء اللہ زہری نے استعفیٰ دے دیا، جس کے باعث اسمبلی کا وہ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا جس میں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جانی تھی۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مستعفی ہونے کے بعد صورتحال پر میں نے کوئٹہ بلوچستان میں ڈان اخبار کے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم شاہد سے بات کی. جاننا چاہا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے خلاف خود ان کی جماعت نے بغاوت کر دی تھی. ایسا کیا ہوا کہ وزیر اعلیٰ خود اپنی ہی جماعت کا اعتماد کھو بیٹھے؟
خود وزیر اعلیٰ نے جو اپنا بیان جاری کیا ہے استعفے کے سلسلے میں, اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ مجھ سے بہت سارے جو ارکان ہیں, جو اپنی پارٹی کے ارکان ہیں, وہ مطمئن نہیں تھے. اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں مزید جو اقتدار میں نہ رہوں اور استعفیٰ دے دوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن نے جو نو کانفیڈنس موشن کیا تھا, تو موومنٹ جو ہے جس میں سفر بکٹی اور عبدالقدوس بزنجو اور دوسرے ارکان جو ہیں میر جانو خان جمالی, اس سب کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گزشتہ ایک سال سے بالکل اگنور کر رہے تھے اپنے کولیشن پارٹنرز کو. مطلب کولیشن پارٹنر سے مراد یہ ہے کہ سی ایم ایل کیو جو تھی وہ ان کے ساتھ تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرے جو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں وہ. دراصل میں دیکھیں یہاں پہ یہ بلوچستان جو ہے ٹرائبل سوسائٹی ہے, اور یہاں پہ لوگ جو ہے اپنے اپنا ووٹ بینک ہے ان کا, اور ووٹ بینک سے جیت کر آتے ہیں. اصل میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز جو تھی اس کی یہاں پہ جو جنرل الیکشن ہوئے تھے اس میں کوئی 7 سیٹیں تھیں. باقی لوگ جو ہیں تقریباً یہ جو 21 اس وقت ہیں اس میں 3 خواتین ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ سب کے ساتھ یہ آزاد الیکٹ ہوئے تھے. اور آزاد الیکٹ ہونے والے جو ارکان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ آ کر کوئی جس کو بھی وزیر اعلیٰ بنانا ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی اپنی بارگیننگ کرتے ہیں.
اس تحریک کے پیچھے کئی وزراء بھی جو اپنے عہدوں سے مستعفی ہو کر تحریک عدم اعتماد کی حمایت کر رہے تھے. حکمراں جماعت مسلم لیگ کے مرکز میں 2 اتحادی جماعتوں کی بڑی تعداد بلوچستان اسمبلی میں, تو کیا وجہ ہے کہ وہ بھی صوبائی سطح پر حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے؟
اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پشتون خواتین لیبرل پارٹی جو ہے وہ تو مرکز میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہے, اور یہاں پر بھی جو ہے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کا اعلان کیا, اس میں ایک تو پشتون خواتین لیبرل پارٹی کی جن کے 14 ممبر تھے, اسی طرح جو ہے جو نیشنل پارٹی ہے ان کے 8 ممبر تھے, مکھیہ ان میں سے ایک جو ہے خالد لانگو, انہوں نے جو ہے وہ نو کانفرنس موشن جو تھی اس پہ سائن کیے ہوئے تھے. تو یہ تو ان کے ساتھ تھے دونوں, لیکن جے یو آئی جو ہے وہ بلوچستان میں اپوزیشن میں تھی, اور یہ پہلا موقع ہے بلوچستان میں کہ جب سے بلوچستان کا صوبہ بنا ہے جے یو آئی تمام حکومتوں کا حصہ رہی ہے. یعنی 1970 میں جب الیکشن ہوا اس میں نیب کے ساتھ وہ بلوچستان کی جو حکومت تھی اس میں صدار کی تھی, بعد میں جتنی پولیٹیکل حکومتیں بنی ہیں ماشاء اللہ کو چھوڑ کے اس تمام حکومتوں میں جے یو آئی شامل رہی ہے. یہ واحد حکومت ہے جس میں جے یو آئی جو تھی وہ اپوزیشن میں ہے, لیکن مرکز میں جیسے آپ نے کہا کہ وہ جے یو آئی بھی ان کی الائی ہے مرکز میں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ اپوزیشن میں ہونے کی وجہ سے انہوں نے ان کے 4 ارکان میں جو ہے وہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس کے اوپر سائن کیے تھے. تو اس میں
تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان حکومت کے حلیف جماعت ہے, صوبے میں بھی وہ حکومت کے خلاف کھڑی ہے, تو یہ کیسی حلیف ہے اور کیا اصول پسندی ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس طرح کی تحریکوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جے یو آئی ایف جو ہے اس میں ہمیشہ یہ باتیں سامنے آتی رہی ہیں کہ انہوں نے مرکز میں بھی ان کے حلیف ہیں حکومت کے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے دیکھا ہے بہت سارے موقعوں پر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اگر ناراض ہوئے تو انہوں نے بارگیننگ کی ہے بہت سارے مسئلوں پر, فیڈرل گورنمنٹ میں بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی. اب کی کوشش کی شاید خاقان عباسی نے ملاقات کی تھی ان سے نواز شریف کے کہنے پہ, لیکن انہوں نے اصل میں یہ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو صوبائی جو وہاں کی قیادت ہے وہی فیصلہ کرے گی. بیسیکلی بات یہ ہے کہ جو بلوچستان جے یو آئی ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے جے یو آئی میں, یہاں کی جو قیادت ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے, کیونکہ دیکھیں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ جتنی حکومتیں بنی ہیں ان میں جو ہے جے یو آئی حصہ دار رہی ہے ہندوستان میں سوائے اس حکومت کی. تو اس لیے مولانا جو ہے وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے, اس لیے انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ, کیونکہ مولانا شیرانی محمد خان شیرانی جو ہے وہ ایک قداور شخصیت ہیں اور ان کی زیادہ سے ہیں.
لیکن سلیم شہید صاحب, مسلم لیگ کی قیادت یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ اس کی حکومت کے خاتمے کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہیں جنہوں نے ان کی پارٹی کے لوگوں کو تحریک عدم اعتماد کی حمایت پر قائل کیا یا مجبور کیا. کیا اس کی کوئی واضح شہادت ہے؟
دیکھیں یہ تو روزانہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جب وہ آتے ہیں میڈیا پہ تو وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے, اور لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ سازش کون کر رہا ہے. اور جو پارٹی ہیں پولیٹیکل پارٹی وہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ آخر آپ تین دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں تو آپ کو تو پتہ ہوگا کون سازش کر رہا ہے, تو اس کا نام لیں. لیکن یہاں پر بھی جو ہے دیکھیں جو ان سے ہماری بات ہوئی ہے عبدالقدوس سے یا مفتی صاحب سے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کے مسئلے حل کریں, اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں, ان کو آن بورڈ رکھیں, تو پھر آپ کو یہ شکایتیں ہوں گی. لیکن جب آپ کی رانگ وینگ پر لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, پارٹی کے لوگ جو ہے اپنے ذہن کا اظہار کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ موو ہے.
کوئٹہ سے یہ تھے سینئر صحافی و تجزیہ کار سلیم شاہد. بعض مبصرین کی رائے ہے کہ بلوچستان اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ سینٹ کے انتخابات میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل نہ کرنے دینے کی کوششوں کا حصہ ہے. کیا واقعی بلوچستان میں آنے والی اس سیاسی تبدیلی سے سینٹ کے انتخابات پر کوئی اثر پڑے گا, اور دیگر قانونی مضمرات کون سے ہیں؟ یہی جاننے کے لیے میں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جج اور ممتاز قانون دان ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود سے بات کی.
دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو آئینی اور قانونی ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی وجہ سے اسمبلی جو ہے برقرار نہ رہ سکی اور سینٹ کی جو ڈیٹ ہے الیکشن کی وہ آ گئی, تو سینٹ کے الیکشن سے تو فرق نہیں پڑے گا. اتنا ضرور ہوگا کہ سینٹ میں جو 11 یا 12 ممبران جو ہے اسمبلی سے جو ریٹائر ہونے تھے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آنے تھے, ان کی سیٹیں خالی رہ جائے گی, کیونکہ سینٹ جو ہے ایک مستقل ادارہ ہے. اگر کسی ایک صوبے کی اسمبلی نہیں بھی ہوگی تو اس سے فرق تو نہیں پڑے گا. یہ تو ایک آئینی اور قانونی. جہاں تک سیاسی والی بات ہے تو اس میں میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ دیکھیں چاہے کسی کو یہ بات اچھی لگے یا بری, لیکن بلوچستان میں نہ ہی اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے پیپلز پارٹی ہے, نہ ہی پی ٹی آئی ہے, اور نہ ہی نون ہے, اور نہ ہی کاف ہے. وہاں پر اگر کوئی سیاسی پارٹیوں کے حساب سے دیکھا جائے تو ایک مخصوص بیلٹ میں محمود خان اجزئی کی پارٹی ہے, یا جے یو آئی کی آف کورس پارٹی ہے, یا مینگلز گروپ جن کو کامپرس لوگ کہتے ہیں, یا ایون ڈاکٹر مالک جو کوسٹل بیلٹ ایریا میں ہے. باقی جتنی وہ سیٹیں ہیں لوگوں کی ذاتی ہیں, چاہے جمالی ہو, کھوسو ہو, ڈومکی ہو, مکسی ہو, رند ہو, کھیتران ہو, مندوخیل ہو, یا اس قسم کے گیلو ہوں, یہ سارے یہ ان کی ذاتی سیٹیں ہیں. اچھا تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ بلوچستان کی سیاست ہمیشہ یہ رہی کہ فیڈرل میں جس وقت وہ جو گورنمنٹ آتی ہے تو یہ جتنے لوگ جو جن کی ذاتی سیٹیں, وہ جس نام سے بھی کھڑے ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ اس پارٹی کی سیٹیں بن جاتے ہیں. آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا کاف لیگ میجورٹی میں تھی, آپ نے ماضی میں دیکھا ہوگا پیپلز پارٹی بھی میجورٹی تھی, تو یہ تو ایک علیحدہ سیاست. تو وہاں کی سیاست جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کی اپنی سیٹیں ہیں, اور جس وقت وہ دیکھتے ہیں تو وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن یہ 3-4 پارٹیوں کا بھی میں نے ذکر کیا, یہ آف کورس وہاں پر ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا ووٹ بینک بھی ہے لیکن مخصوص حلقوں میں.
ٹھیک ہے, اگر سینٹ کے انتخابات کو متاثر کرنا ہی مقصود ہے تو کیا اب دوسری صوبائی اسمبلیاں بھی ختم کی جائیں گی؟ کیونکہ اکیلے بلوچستان اسمبلی تو سینٹ کے انتخابات میں خلل نہیں ڈال سکتی نا سر.
دیکھیں جہاں تک یہ ذرا ابھی مشکل سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعی دوسرے صوبوں میں اس قسم کی بات ہوگی, مثال کے طور پر دیکھیں یہ زہری صاحب تو فارغ ہو گئے, لیکن لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے اگلا الیکٹ کرنا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ مخالفت میں تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو گئے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس پر اکٹھے ہو. میں آپ کو ماضی کی ایک دلچسپ بات بتا دوں کہ ایک وقت تھا جب ذوالفقار مکسی صاحب کا اکیلے ووٹ تھا اور وہ آزاد رکن تھے, اور مخالف میں دو دھڑے تھے, ایک طرف مسلم لیگ والے تھے جن میں اس وقت جام یوسف صاحب جو ہے جام غلام قادر والے تھے, دوسری طرف شاید بکٹی اور مینگل صاحب تھے. اور آپ حیران ہوں گے
کہ اس نے جو الٹیمیٹلی چیف منسٹر پر دونوں فریقوں کا جو ہے مشترکہ بات ہو گئی تو وہ مقصی صاحب جن کی پوری اسمبلی میں ایک ووٹ تھا تو وہ وہاں پر منتخب ہو کے آ گئے. تو یہ وہاں کی اس قسم کی سیاست ہے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو اگر مثال کے طور پر یہ کسی ایک پر وہ فیصلہ نہ ہو سکا اور جس کا امکان بھی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر اسمبلی ڈیزالو ہوگی. لیکن پھر بات یہ ہے کہ اگر دوسرے صوبوں میں بھی ڈیزالو کر دی گئیں یا کیونکہ یہ تو ظاہر ہے سندھ میں چیف منسٹر صاحب کے پاس اختیار ہے, کے پی کے میں خٹک صاحب کے پاس اختیار ہے, وہ جب بھی چاہے وہ ان کی میجورٹی بھی ہے اور ڈیزالو بھی کرتا ہے.
ایک ایسے وقت میں کہ جب ملک میں نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں, سیاسی جماعتیں انتخابات کی تیاری میں مصروف ہیں, تو ایسے موقع پر اس طرح کی تبدیلیوں سے کیا نتیجہ کیا اخذ کیا جائے کہ کچھ طاقتیں انتخابات میں عوام کی رائے کو متاثر کرنے کی کوششوں کا آغاز کر چکی ہیں؟
دیکھیں ایک گزارش ہے, دیکھیں اگر اصول کی بات کی جائے تو اس موقع پر جو ہے ارلی الیکشن کی بات کرنا یا یہ جو سسٹم جو چل رہا ہے, اگر آپ نے پونے پانچ سال تک یہ چیزوں کو برداشت کیا ہے تو اگر آخری تین مہینوں میں قیامت نہیں ٹوٹے گی. اور تیسری ایک اور بات ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو اس وقت بیرونی صورتحال کا سامنا ہے اس میں تو میرا خیال ہے بجائے یہ کہ اس قسم کے بات ہو ہم سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. تو دیکھیں جی اصول کی بات تو یہ ہے اور عام آدمی کی بات ہے, اگر آپ مجھے عام آدمی نہیں سمجھ جاتے کہ خدا کے لیے ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور جہاں اتنا صبر کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم سب کو طریقے سے سسٹم چلانا چاہیے. آج میاں صاحب نے بھی بڑی ایک دفعہ پھر بڑی سخت تقریر کر دی ہے تو تمام اداروں کو جو ہے وہ ذرا سنبھل کے چلنا چاہیے, سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے, کسی ویژن کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ, ورنہ ادر وائز تو اگر ہم اسی چکروں میں پھنسے رہے اور اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھولچے رہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو کوہ حمالیہ جیسے مسائل ہیں جن سے ہمارا سامنا ہے ان کو ہم کیسے سالو کریں گے.
یہ تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے سابق جج اور ممتاز قانون دان ریٹائرڈ جسٹس طارق محمود. آج بلوچستان اور کوئٹہ یہ ہمارے بڑے موضوع کا دو اعتبار سے حصہ رہا ہے. پہلا حصہ ابھی آپ سن رہے ہیں, اس کا بقیہ جز آنے کو ہے, لیکن کوئٹہ میں ہی دارالحکومت ہے کوئٹہ بلوچستان کا, وہاں ایک دھماکہ ہوا جس میں کئی ایک ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں. ہمارے کوئٹہ کے نامہ نگار محمد کاظم براہ راست سیربین میں شامل ہو رہے ہیں. محمد کاظم, اس بالکل تازہ ترین صورتحال کیا ہے, ہلاکتوں کی کیا تعداد ہے اور ہو کیا رہا ہے؟
جی شفیع, یہ دھماکہ بلوچستان اسمبلی کا جب اجلاس ہو رہا تھا اس کے ختم ہونے کے چند لمحے بعد یہ دھماکہ ہوا. اس دھماکے کی آواز بلوچستان اسمبلی کے اندر بھی سنائی دی اور پورے شہر کے بہت سارے علاقوں میں سنائی دی. اس کی وجہ سے خود اسمبلی کے اندر بھی ایک خوف راز کا ماحول پیدا ہوا. تو یہ دھماکہ ہوا تھا اسمبلی کے بالکل 300-400 گز کے فاصلے پر ہے, جی پی او چوک. یہاں پہ اسمبلی کے اجلاس کے پیش نظر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور یہاں پولیس کا ایک ٹرک موجود تھا. تو اس دھماکے کا جو اصل نشانہ تھا یہ پولیس کی ایک گاڑی تھی. اس دھماکے کے نتیجے میں میں بات کی ادھر سول اسپتال کے ایم ایس سے, انہوں نے کہا کہ دھماکے میں پولیس کے 4 اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 17 زخمی ہوئے ہیں اور زخمیوں کا علاج جو ہے نا وہ سول اسپتال میں جاری ہے.
تو محمد کاظم, یہ جو 6 لوگوں کی جان گئی اور 17 زخمی ہوئے, اس واردات کی کسی نے ذمہ داری قبول کی؟ پتہ چلا کہ سرغنا یا کلپٹ تھا کون؟
نہیں, ابھی تک اس دھماکے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی ہے. تاہم جو پولیس حکام ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیقات کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے, لیکن جو شواہد ہیں, جو آثار و قرائن ہیں اس کے قرب و جوار میں دھماکے کی, اس کے پیش نظر وہ اس کے حوالے سے خودکش عملے کے امکان کو جو ہے نا وہ نظر انداز نہیں کر رہے ہیں. اور چونکہ آج اسمبلی کے گرد و نواح میں سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے تو یہاں جو پولیس اہلکار تھے جی پی او چوک کے قریب انہی کو جو ہے نا اسمبلی میں نشانہ بنایا گیا ہے.
تو خود آپ بھی بتا رہے ہیں کہ اسمبلی کے ارد گرد سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات تھے, تو ان سخت انتظامات میں سے یہ حملہ آور جو بھی تھا یہ کیسے نکل گیا ہوگا, کچھ اندازہ ہے؟
لیکن یہ مطلب اسی طرح کے سوالات ہر وقت اٹھائے جاتے ہیں, اور انتہائی مطلب جیسے کچھ عرصہ بیشتر انتہائی سیکور علاقے میں یعنی حفاظت بہتر حفاظتی انتظامی علاقے میں چرچ پر حملہ ہوا تھا, تو حکام کا یہ کہنا ہے کہ خودکش جو حملے ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا روکنا ممکن ہے. تو ابھی تک تو یہ تعین نہیں ہو سکا ہے کہ خودکش حملہ ہے یا ریموٹ کنٹرول ہے, لیکن جو پولیس حکام ہے وہ اس کے حوالے سے خودکش حملے کے امکان کو نظر انداز نہیں کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامات تو کر رہے ہیں لیکن جو خودکش حملے.
شکریہ بہت بہت محمد کاظم. سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کے ساتھ.
نیوزی لینڈ نے پاکستان کو نیلسن میں کھیلے گئے دوسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی. اس طرح اسے 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی, لیکن اس کے تجربے کار بیٹسمین ایک مرتبہ پھر ناکام ہو گئے. اظہر علی 6, شعیب ملک 27, بابر اعظم 10 اور کپتان سرفراز احمد صرف 3 رنز بنا پائے. 141 رنز پر 7 وکٹیں گرنے کے بعد شاداب خان اور حسن علی نے 8ویں وکٹ کی شراکت میں 70 رنز کا اضافہ کرتے ہوئے اسکور کو 246 رنز کھلاڑی آؤٹ تک پہنچانے میں مدد دی. شاداب خان نے 52 اور حسن علی نے 4 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 51 رنز سکور کیے. محمد حفیظ نے 60 رنز بنائے اور ون ڈے انٹرنیشنل میں اپنے 6000 رنز بھی مکمل کر لیے. نیوزی لینڈ نے 14 اوورز میں 2 وکٹوں پر 62 رنز بنائے تھے کہ بارش کے سبب کھیل روک دیا گیا, جس کے بعد اسے 25 اوورز میں 151 رنز کا ہدف دیا گیا جو اس نے 7 گیندے پہلے ہی حاصل کر دیا. مارٹن گپٹل نے 5 چوکوں اور 5 چھکوں کی مدد سے آؤٹ ہوئے بغیر 87 رنز سکور کیے. اینجلو میتھیوز کو ایک مرتبہ پھر سری لنکا کی ون ڈے ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا گیا ہے. 6 ماہ پہلے انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا. سابق کپتان رکی پونٹنگ کو انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے ساتھ ہونے والی T20 سیریز کے لیے آسٹریلوی ٹیم کا اسسٹنٹ کوچ بنا دیا گیا ہے. شمالی کوریا نے آئندہ ماہ جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. دونوں ملکوں کے درمیان 2 سال کے تعطل کے بعد ہونے والے اعلی سطحی مذاکرات میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شمالی کوریا سرمائی اولمپکس میں اپنا وفد بھیجے گا جس میں ایتھلیٹ, شائقین اور صحافی شامل ہوں گے. وکٹوریا ازارینکا نے آسٹریلین اوپن سے اپنا نام واپس لے لیا ہے. بتایا گیا ہے کہ جب تک ان کے 11 ماہ کے بیٹے کی تحویل کا معاملہ طے نہیں پا جاتا وہ کیلیفورنیا سے باہر نہیں جا سکتی.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا. بلوچستان کی صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے استعفے کے بعد اب کیا ہے, یہ تو آپ سن چکے. کیا اس کا تعلق سینٹ کے انتخابات سے ہے؟ اور اگر وہاں پر کسی کی جیت ہو بھی جائے تو ملک کی سیاست یا قومی حکومت پر کیا اثر پڑے گا؟ اس کا احوال ذرا دیر بعد. پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ نازر ظفر کی زبانی.
پاکستان کے شہر کوئٹہ میں بلوچستان اسمبلی کے قریب ایک دھماکے میں کم از کم 4 پولیس اہلکاروں سمیت 6 افراد ہلاک اور 17 زخمی ہو گئے ہیں. صوبہ بلوچستان کے وزیراعلی نواب ثناء اللہ زہری اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش ہونے سے قبل ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ شمالی اور جنوبی کوریا نے اتفاق کیا ہے کہ شمالی کوریا جنوبی کوریا میں منعقدہ سرمائی اولمپک مقابلوں میں اپنا دستہ بھیجے گا۔ پشاور میں ہائی کورٹ نے کل عدم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ایک دو دن میں انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ حماس کے ایک نمایاں رہنما عماد العالمی غازہ میں سر میں گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ گولی خود ان سے حادثاتی طور پر لگی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ناظر ظفر سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بلوچستان کی صورتحال کا ایک بار پھر کاملاً تجزیہ، بلکہ اس کو کہیے وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ بی بی سی اردو سروس کے ثقلین امام کو بھی میں نے اس پر زحمت دی۔ ان سے میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ کیا بلوچستان کے موجودہ بحران کا تعلق کسی بھی طور پر سینٹ کے انتخابات سے بھی ہے؟ اچھا اگر ہے اور وہاں پر کسی کی جیت یا ہار ہو بھی جاتی ہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کیا
دیکھیے، عام طور پہ جو تبصرے ہو رہے ہیں اور جو اخبارات میں لوگوں کی باتیں پڑھ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے کوئی ایسا سیاسی بحران یا ایسے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ معروضی حالات کے لحاظ سے یا ایک سوچ کے لحاظ سے مسلم لیگ کے جو امکانات ہیں سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے، اس کو روکا جائے۔ اچھا اب اگر یوں دیکھا جائے تو سینٹ کو اتنا طاقتور ادارہ نہیں ہے کہ جس میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد مسلم لیگ بہت مضبوط ہو جائے، یا اگر اکثریت حاصل نہ کر پائے تو کمزور ہو جائے، کیونکہ سینٹ کے انتخابات میں جس سینٹ کے بعد جس کی بھی اکثریت بنتی ہے وہ جماعت نہ حکومت بنا سکتی ہے، یعنی حکومت قومی اسمبلی بناتی ہے، اور نہ بجٹ کے معاملے میں کوئی اپنی پیش رفت کر سکتی، کیونکہ بجٹ بھی قومی اسمبلی ہی منظور کرتی ہے۔ تو اصل جو کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اقتدار میں رہنے یا اقتدار میں اپنے پہنچنے کے لیے جو اکثریت چاہیے وہ قومی اسمبلی ہے، نہ کہ سینٹ۔ سینٹ کی حیثیت صرف تبھی ممکن ہے اور بہتر نظر آتی ہے کسی جماعت کے لیے جب اسے اپنی مرضی کی قانون سازی کرنی ہو یا اتنی زیادہ تعداد ہو کہ وہ آئین میں اپنی مرضی کی ترمیم کر سکے۔ تو ابھی موجودہ جو ماضی کے حالات ابھی گزرے ان سے ایک بات نظر ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مرضی کی کچھ ترامیم سینٹ سے منظور کروانا چاہیں تو انہوں نے کروا لی تھی، یعنی ان کے اپنی جماعت کے مسلم لیگ نون کے 26 ارکان ہیں سینٹ میں، لیکن حامیوں کو اگر ملا کے دیکھا جائے تو وہ 60 سے زائد ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر سینٹ کے حوالے سے دیکھا جائے کہ سینٹ میں ان کی اکثریت کو روکنے کے لیے سب سازشیں ہو رہی ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔
تو اگر سلسلہ یہ ہے تو بلوچستان میں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کسی بڑی سازش کا حصہ کیوں کہا جا رہا ہے یا دیکھا جا رہا ہے؟
دیکھیے، ابھی تک جو سازش کا اشارہ جو دیا گیا ہے وہ ویسی ہی سازش ہے جیسی کہ اسلام آباد کی سیاست میں یا اس سطح پر دیکھی جا رہی ہے کہ شاید عدلیہ کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے مسلم نون کی حکومت کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے، یعنی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو اب اگر اس طرح دیکھا جائے تو کیا بلوچستان کی حکومت میں جو ایک تبدیلی آئی ہے، یعنی آج وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے، اس سے کیا اسلام آباد کی سیاست پر کوئی بہت گہرا اثر پڑتا ہے؟ تو اس کا جواب بڑا نفی میں ہے، کیونکہ وہاں پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بلوچستان کی سیاست ایک اپنی نوعیت کی ہے اور وہاں کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ ضروری نہیں کہ قومی سیاست کے حوالے سے ہوں، اور اب تک دیکھنے میں یہ ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کے قبائلی نظام کے تحت جو جس طرح لوگ اپنے اپنے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں وہ سیاسی وابستگیوں کی بجائے اپنے مقامی مسائل یا مقامی سرداری نظام کے تحت اپنے اپنے امیدواروں کو منتخب کرتے اور اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں۔
تو کیا بلوچستان کی سیاست پاکستان کی قومی سیاست یا سیاسی جماعتوں اور سیاست کی عکاسی کرتی ہے؟
دیکھیے، بالکل نہیں کرتی اگر یہ کہا جائے، لیکن ایک انداز سے کرتی بھی ہے۔ دو باتیں اس لیے کہ اگر بلوچستان میں دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس طرح کبھی بھی وہ یعنی گزشتہ 20-30 سالوں میں وہ مقام نہیں حاصل کر سکی جو پہلے کبھی نیب کو حاصل رہی ہے یا بلکہ نیب ہی کو سب سے زیادہ ایک زمانے میں حاصل رہی ہے یا کبھی جے یو آئی کو حاصل رہی ہے. لیکن اب زیادہ تر وہاں پہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ جو 1985 کے جو پارٹی لیس الیکشنز ہوئے تھے اس کے بعد سے ایک رجحان بلوچستان میں ابھی تک چلا رہا ہے کہ کوئی ایک بڑا سردار اپنی چھوٹی سی ایک جماعت بناتا ہے اور وہ جماعت کی اس کی حیثیت اس کی اپنی سرداری کی حیثیت تک ہی محدود رہتی ہے. اگر بڑا سردار ہے کسی جماعت میں تو وہ ایک بڑی جماعت کے ذریعے ایک مخلوط حکومت بنا لیتا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کے یا چھوٹے چھوٹے سرداروں کو ساتھ ملا کے. ابھی حال میں یعنی جو اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ بنے تھے ڈاکٹر عبدالمالک, یہ کافی عرصے بعد ایک ایسی حکومت بنی تھی یہاں پہ جو کسی سردار کے بغیر بنی تھی, لیکن وہ بھی ایک مخلوط حکومت کے طور پہ ایک اتحاد کی صورت میں بنی تھی اور انہوں نے اس اتحاد کے اس معاہدے کے تحت 2 سال بعد حکومت چھوڑ دی تھی جس کے بعد دوبارہ ایک سردار ہی کو حکومت دے دی گئی. تو بلوچستان کی جو اپنی سیاست ہے وہ سرداری نظام کے تحت زیادہ ہے اور قومی سیاست کی چھاپ اس پہ کم نظر آئے گی. لیکن ایک چیز اور ہے کہ بلوچستان خود اپنے ایک جیو پولیٹیکل سچویشن یعنی اس حالات کی وجہ سے جو علاقائی خطے کی جو سیاست ہے یعنی وہاں پہ سی پیک بن رہا ہے, گوادر ہے, کئی قوتوں کی اس خطے پہ نظر ہے, معدنیات ہیں, تو اس وجہ سے بلوچستان کی سیاست کے اوپر یہ قوتیں کسی نہ کسی انداز سے اثر انداز ہوتی رہتی ہیں. لیکن اس کی شکل کیا بنتی ہے یہ واضح نظر نہیں آتا اور یہی بات پاکستان کے جو عسکری ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں اور وہ بھی پھر انہیں سرداروں کی سیاست کو اپنے انداز سے مینیپولیٹ کرتے ہیں سیکیورٹی کے لحاظ سے نہ کہ قومی سیاست کے لحاظ سے.
یہ تھے بی بی سی اردو سروس کے ثقلہ نعمان. پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو پاناما لیکس میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد انہیں حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا صدر بنانے کے خلاف دائر درخواست پر سابق وزیر اعظم کو نوٹس جاری کیا ہے. عدالت عالیہ نے اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر, سیکرٹری قانون, سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن سے بھی جواب طلب کیا ہے. اسلام آباد سے شہزاد ملک.
اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم درخواست گزار اور مقامی وکیل رہنما رئیس عبدالواحد ایڈوکیٹ کی طرف سے دائر کی جانے والی درخواست پر دیے. اپنی درخواست کے حق میں درال دیتے ہوئے درخواست گزار کا کہنا تھا کہ حکمراں جماعت نے انتخابی اصلاحات کے بل میں ترمیم صرف فرد واحد کے لیے کی ہے جبکہ قانون سازی عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ فرد واحد کے لیے قانون سازی کرنا اور ایک نااہل شخص کو پارٹی صدر بنانا اخلاقی اور اسلامی روایات کے خلاف ہے. انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ انتخابی اصلاحات ایکٹ سن 2017 کی دفعہ 203 اور 232 کو کالعدم قرار دیا جائے جو نااہل شخص کو پارٹی صدر بنانے کے بارے میں ہیں. عدالت نے اس درخواست میں بنائے گئے فریقوں سے اس ماہ کی 30 تاریخ تک جواب طلب کر لیا ہے. سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے آج پنجاب ہاؤس میں وکلاء کے ایک وفد سے گفتگو کے دوران سپریم کورٹ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی نااہل کے فیصلے پر عمل درآمد تو ہوا ہے لیکن اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ نواز شریف کے بقول یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے بھی سازشیں کی جا رہی ہیں.
کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہے, شدید خواہش ہے اور کوشش ہے کہ نواز شریف کو صدر نہ رہنے دیا جائے پارٹی کا. تو قانون بنا ہے, وہاں بنا ہے, پاس ہوا ہے, وہاں سے سینٹ سے پاس ہوا ہے, نیشنل اسمبلی سے یعنی پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا ہے اور پارلیمنٹ نے پاس کر کے تو اس کو انڈو کیا ہے جو قانون مشرف ڈکٹیٹر نے بنایا تھا, اس کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا وہاں پر. اور پھر اس کو انڈو کیا, عزت دی پارلیمنٹ نے, دوبارہ صدر بننے کا مجھے شرف بخشا ہماری پارٹی نے, اور اس کو اگر انڈو اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو پھر یہ سارا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے.
واضح رہے کہ 28 جولائی سن 2017 کو سپریم کورٹ کی جانب سے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو پاناما لیکس میں نااہل قرار دیا گیا تھا جس کے بعد الیکشن کمیشن نے مسلم لیگ نون کو نیا پارٹی صدر منتخب کرنے کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سن 2002 کے تحت نااہل شخص پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا.
حکمراں جماعت نے نواز شریف کو دوبارہ پارٹی کا صدر منتخب کرنے کے سلسلے میں انتخابی اصلاحاتی بل سن 2017 کو پارلیمنٹ سے منظور کروایا تھا، جس کے تحت نااہل شخص بھی پارٹی کا صدر منتخب ہو سکتا ہے۔ حزب مخالف کی جماعتوں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف قابل ذکر ہیں، نے پارلیمنٹ سے منظور ہونے والے انتخابی اصلاحات ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان میں پشاور ہائی کورٹ نے 7 سال سے گرفتار کالعدم تنظیم تحریک نفاذ شریعت محمدی کے سربراہ مولانا صوفی محمد کے خلاف دائر تمام مقدمات میں ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
مولانا صوفی محمد کے صاحبزادے فضل اللہ فاروق نے بی بی سی کو بتایا کہ عدالت عالیہ نے ان کے والد کے خلاف دائر تمام 17 مقدمات میں ضمانت منظور کر لی ہے، جس کے تحت انہیں آئندہ 2 دنوں تک جیل سے رہا کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیشتر کیسز میں ان کی پہلی ہی ضمانت منظور ہو گئی تھی، تاہم 2 مقدمات جن میں صوفی محمد نے مبینہ طور پر پاکستان کا آئین اور اعلی عدالتوں کو ماننے سے انکار کیا تھا، اس کی سماعت جاری تھی۔ فضل اللہ فاروق،
7 سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ جیل میں تھا، ان کے خلاف مختلف مقدمات بنائے گئے تھے جو ڈسٹرکٹ سوات سے تعلق رکھتی تھی، کچھ ڈسٹرکٹ لوئر دیر سے، تو ان کا جو نارمل جو ٹرائل ہوتا ہے ان کے تحت بہت سارے کیسز جو ان سے دہلی دہشت گردی سے ریلیٹڈ تھے، تو اس میں ان کو بری کر دیا گیا۔ باقی لاسٹ میں 2 کیسز رہ چکے تھے، تو اس میں ہائی کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی۔ ان کا ایج کا بھی مسئلہ ہے، 90 سی اوپر ان کا ایج ہے، اور ساتھ ہی مختلف بیماریاں بھی ہے، تو کورٹ کے حکم پر ایک میڈیکل بورڈ بھی بنایا گیا تھا، تو میڈیکل بورڈ کے گراؤنڈ پر ان کو عدالت نے رہائی کا حکم جاری کیا ہے۔
فضل اللہ فاروق نے اس بات کی وضاحت کی کہ ان کے والد سے منسوب اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ وہ آئین پاکستان اور اعلیٰ عدالتوں کو نہیں مانتے۔
مولانا سلیمت صاحب نے کبھی آئین سے انکار نہیں کیا ہے، نہ آئین کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ ان کا بنیاد یہی موقف ہے کہ آئین کے سیکشن میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ کوئی بھی قانون اگینسٹ اسلامک رولز نہیں رہیں گے، تو میں اس آئین کا دائی ہو اور اس آئین کا حامی ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سارا تحریک 1989 سے لے کر ابھی تک امن سے عبارت ہے، اور کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کوئی ایسا اقدام یا کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے بدامنی پیدا ہوئی ہو۔
خیال رہے کہ ٹی این ایس ایم کے سربراہ مولانا صوفی محمد کی عمر 92 برس ہے، وہ گزشتہ کچھ عرصے سے شدید علیل رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پچھلے 4 ماہ سے پشاور کے ہسپتالوں میں زیر علاج رہے۔ مولانا صوفی محمد کو 26 جولائی 2009 کو پشاور سے ان کے 2 بیٹوں ضیاء اللہ اور رضوان اللہ سمیت حراست میں لیا گیا تھا، جس کے بعد سے وہ مسلسل 7 سال تک جیل میں رہے۔ وہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے موجودہ سربراہ مولانا فضل اللہ کے سسر ہیں۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ماضی میں صوفی محمد کی کالعدم تنظیموں سے روابط کی وجہ سے ان کے خلاف دائر تمام مقدموں کی سماعت سینٹرل جیل پشاور کے اندر قائم خصوصی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوتی رہی ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد شمالی اور جنوبی کوریا کے مابین پہلا رابطہ ہوا، ایک معاہدہ طے پایا، اور پیانگ یانگ سرمائی اولمپکس کے لیے اپنا بڑا دستہ آئندہ ماہ جنوبی کوریا بھیجنے پر رضامند ہوا۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ بھی عارضی طور پر شمالی کوریا پر سے پابندیاں اٹھانے پہ غور کر رہی ہے تاکہ شمال سے حکام اولمپکس میں شرکت کر سکیں۔ چین نے اس صورتحال پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
آج دنیا کے سب سے زیادہ کشیدہ حالات والے علاقوں میں سے ایک یعنی شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان غیر فوجی علاقے میں دونوں ممالک کے حکام کی ملاقات ہوئی۔ ان پڑوسی ممالک کے درمیان 2 سال سے زیادہ سے رابطہ نہیں تھا، لیکن آج دونوں جانب کے حکام چہروں پہ مسکراہٹیں لیے ایک دوسرے سے ملے، ہاتھ ملائے اور ملاقات کے اختتام پر ایک معاہدے کا اعلان بھی کیا۔ شمالی کوریا کے وفد کے سربراہ ری سن گوان نے ملاقات سے قبل کہا تھا،
ہم آج اس اجلاس میں سنجیدہ اور مخلص رویے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو انمول نتائج کی صورت میں نئے سال کا تحفہ دینے آئے ہیں، جنہوں نے ان مذاکرات سے کبھی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔
جنوبی کوریا نے جنگ کے دوران علیحدہ ہو جانے والے خاندانوں کی ملاقات کی تجویز بھی اس ملاقات میں پیش کی۔ دونوں جانب کے حکام نے اس امید کا اظہار کیا کہ مذاکرات تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نو کیو ڈک نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران میڈیا کے نمائندوں کو بتایا۔
شمالی کوریا کی پیونگ چینگ سرمائی اولمپکس میں شرکت پیس اولمپکس کو فروغ دینے کے لیے ضروری تھی۔ ہم اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے والی کمیٹی، امریکہ اور متعلقہ ممالک سے مشورے کے بعد ضرورت پڑنے پر شمالی کوریا پر سے پابندیاں اٹھانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں تاکہ ان کا وفد اولمپکس میں شرکت کر سکے۔
ادھر چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کینگ نے اپنی حکومت کی جانب سے اس صورتحال پر اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے۔
ہم شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان اعلیٰ سطح پر مذاکرات ہوتے دیکھ کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ جزیرہ نما کوریا کے پڑوسی ہونے کے ناطے ہم نے کئی بار کہا ہے کہ ہم ان تمام اقدامات کے حق میں ہیں جن سے شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تناؤ کو تیزی سے کم کرنے میں مدد ملے۔
ایسی صورتحال میں جب شمالی کوریا کو جنوبی کوریا کی اس درخواست پر جواب دینا ہے جس میں اس نے شمال کے جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بات کی تھی، ماہرین سمجھتے ہیں کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کو خطرہ ہے کہ امریکہ ان کے ملک پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں تناؤ کو کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔
شمالی اور جنوبی کوریا، صورتحال اور سرمائی کھیل۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں، اور کیا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com کوئٹہ میں صوبائی اسمبلی کے قریب دھماکے والی خبر سے لیڈ کر رہی ہے۔ کوئٹہ آج بڑا موضوع بھی رہا، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ بھی موضوع بنا تھا۔
رول ساؤنڈ کیمرا
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
बम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भैया भैया।
हर सनीचर सैरवीन में सुनिए बॉलीवुड राउंड अप।
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے مابین عام کشیدگی کے باوجود عوامی سطح پر بعض رابطے جاری رہتے ہیں، ان میں سے ایک میڈیکل ٹوریزم بھی ہے۔ گزشتہ چند سال سے پاکستان میں کینسر اور دل کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے انڈیا ایک مقبول اور پرکشش ملک بن چکا ہے۔ مریض علاج کی بہتر سہولتوں کے علاوہ مشترکہ زبان اور ملتی جلتی ثقافت کے سبب سرحد پار جانے میں سہولت محسوس کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ تعلقات کی کشیدگی اس بار میڈیکل ٹوریزم کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ سماعت فرمائیے شمالہ جعفری کی رپورٹ۔
ڈاکٹر تیمور الحسن کینسر کے مریض ہیں۔ کچھ سال پہلے دلی میں علاج کروانے کے بعد انہیں نئی زندگی ملی، لیکن اب ایک بار پھر کینسر انہیں جکڑ رہا ہے۔ 6 ماہ کے انتظار کے بعد انہیں انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ویزا ملا ہے۔
ہمارے ڈاکٹرز کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں ہمارے لیے کہ ہمارے پیشنٹس جو ہیں نا وہ سفر کر رہے ہیں، اور ان کو بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر پیشنٹ ہمارے پاس لیٹ آئے گا، اس کی ڈیزیز زیادہ بڑی ہوئی ہوگی، تو ہمیں اس کو ڈیزیز کو ٹریٹ کرنے میں دشواری ہوگی۔
ڈاکٹر تیمور واگا کے راستے انڈیا پہنچے ہیں۔ یہاں سے مریضوں کے لیے آمد و رفت بہت آسان ہے، لیکن ویزے کم مل رہے ہوں تو بارڈر بھی سونا ہی رہتا ہے۔ انڈیا کی کامرس منسٹری کے سروے کے مطابق سال 2015 اور 2016 میں تقریباً 1900 پاکستانی مریضوں کو ویزا دیا گیا۔ یہ تعداد دوسرے ملکوں سے آنے والے مریضوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے۔ سروے میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا کو پاکستانی مریضوں سے فی کس سب سے زیادہ آمدنی ہوئی، लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी मरीजों के लिए वीजों में कोई नरमी नहीं हो सकी।
अगर आप इंडिया की वजीर खारजा सुषमा स्वराज की ट्विटर टाइमलाइन देखें तो पता चलता है कि बहुत से लोग उन्हें वीज़े के हसूल के लिए बराह रास्त ट्विटर पर रब्ता कर रहे हैं। ये उनके लिए एक आखिरी उम्मीद होती है वीज़ा लेने के लिए। पिछले कुछ अरसे में इंडिया ने दूसरे मुल्कों से आने वाले मरीजों के लिए ई वीज़ा को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल नहीं।
पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है,
यहाँ से करीबन 500 वीज़ा इंडियन हाई कमीशन इशू करता था महीने के, या ज़्यादातर जिगर की पैबंदकारी, लिवर ट्रांसप्लांट और बच्चों के हार्ट के जो मामलात थे तो ये उन्होंने रोक दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और अब वो पिक एंड चूज़ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा करती हैं और वो ट्विटर का तरीक़ेकार है।
इंडिया के नए हाई कमिश्नर अजय बिसारिया ने पाकिस्तान आते हुए बताया कि मेडिकल टूरिज्म का फरोग उनकी तरजीहात में शामिल है।
हमारे लिए इस रिश्ते का इंसानी पहलू बहुत अहम है। मेडिकल वीज़े का मकसद भी यही है कि लोगों की मुश्किल में मदद की जाए, और हम इसी जज्बे को फरोग देना चाहते हैं।
इस दिलासे के बावजूद पाकिस्तानी मरीजों को तसल्ली नहीं। डॉक्टर तैमूर हसन खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि वो बरवक्त ट्विटर के जरिए वीज़ा लेकर दिल्ली इलाज करवाने पहुंच सके, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह कितने मरीज वीज़ा पा सकेंगे। शमाला जाफरी, बीबीसी, इस्लामाबाद।
भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पार्लियामान के करीब बाज नौजवान रहनुमाओं ने समाजी इंसाफ के लिए एक रैली का इनेकाद किया, जिसका मकसद नौजवानों और समाज के पसमानदा तबकात को दरपेश मसाइल पर तवज्जो मरकूज करना था। पुलिस ने रैली की इजाज़त देने से इनकार किया, लेकिन मुंतजमीन अपने मौके पर कायम रहे और फिर उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की गई। रैली की अपील करने वालों में दलित रहनुमा जगनीश मेवानी भी शामिल थे, जो एक नया समाजी इत्तेहाद कायम करना चाहते हैं। पहले भी नाम नहाद निचली जातों या दलितों और अकलियतों को एक ही सियासी प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिशें की जा चुकी हैं। दिल्ली में हमारे नामनिगार सुहेल हलीम भी इस रैली में मौजूद थे। उन्होंने वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्व नंद, फिल्म साज संजय काक और साबिक ब्यूरोक्रेट हर्ष मंधर से भी बात की। ये तीनों ही समाजी इंसाफ के लिए काम करते हैं। उन्होंने पहले प्रोफेसर अपूर्व नंद से इस रैली का बुनियादी मकसद जानना चाहा।
इस रैली को ये लोग सिर्फ दलितों की रैली नहीं कह रहे हैं, या दलित मौजों पर ये रैली नहीं है, ये नौजवानों के सवालों पर लोग इकट्ठा हुए हैं, बल्कि समाज के हर दबे कुचले तबके के साथ, जिसमें मुसलमान सबसे पहले हैं हिंदुस्तान में, ईसाई हैं, दूसरे छोटे ओबीसी ग्रुप्स हैं। तो इस रैली की खासियत यह है, दलित नेता ये कह रहे हैं कि अब हम इस फंदे में नहीं पड़ना चाहते कि हम सिर्फ और सिर्फ दलित नेता बन के रहें, बल्कि हम हिंदुस्तान के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं।
हमारे साथ हर्ष मंदिर साहब भी हैं। सर, मुझे बताएंगे कि कहा जा रहा है कि दलितों का या माइनॉरिटीज का एक तरह का एसर्शन है इस तरह की रैलीज करना या पार्लियामेंट स्ट्रीट पर आना, इजाजत ना मिलने के बावजूद ये कोशिश करना कि वो लोग यहाँ अपनी रैली करें, आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं उसको?
मैं मानता हूँ कि आज़ादी के 70 सालों में शायद इतनी ज़्यादा दूरिया मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर मैंने देखा है, और सबसे ज़्यादा हिंसा तो मुसलमानों पर हुई है, लेकिन दलितों पर भी कई जगहों पे हिंसा हुई। सहारनपुर में पिछले साल इस बात पर को लेके कि डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टैचू गांव में लगाएंगे, जिस एक हाथ में संविधान दूसरे हाथ में उंगली उस तरफ, कि जिस रोड पे हम चलेंगे उस जाति के लोग, हम उस मूर्ति को वहाँ लगाने की अनुमति नहीं देंगे, कोई मूछे उगा रहे हैं उसके लिए हम उनको मंजूरी नहीं देंगे, कहीं गाय के नाम पे दलितों को मारना, और मुसलमानों के जो लिंचिंग तो हम लोग जानते ही हैं। तो मुझे लगता है कि एक इंतहा पहुँची है, और लोग कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया, हम इस तरह का समाज नहीं चाहते हैं जो बटा हुआ है, जो हिंसा पर बटा हुआ है।
संजय काक साहब, आप एक फिल्म मेकर हैं, सिविल राइट्स के लिए काम करते हैं, बीबीसी के प्रोग्रामों में अक्सर आते रहते हैं, मुझे बताएंगे कि حالات کو بہتر بنانے کے لیے اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ دہائیوں سے 50-60 سال سے کوششیں ظاہر کی گئی ہیں اینڈ دلتس ہیو کم اے لانگ وے، تو آپ کے خیال میں اور کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟
یہ ایک نئی ارجا جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ بہت سالوں سے ہم نہیں دیکھ پا رہے تھے، تو ہم تو یوا نہیں ہیں لیکن ہم آئے ہیں وہ اسی میں تھوڑی سی انرجائز ہونے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے اور جو دیکھنے اور سننے میں ملتا ہے، جیسے جگنیش ہیں یا اکھل گوگوئی ہیں، ان کی باتوں سے کبھی نہیں یہ نہیں لگتا کہ یہ بہت نیرو قسم کا ان کا ایجنڈا ہے۔ تو یہ جتنے بھی پچھڑے بیکورڈ دبے ہوئے لوگ ہیں ان کے بہاف پہ بول رہے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہماری جو پولیٹکس ہے جس سے ہم سب آلوچنا تو کرتے ہیں لیکن کبھی ہمیں کوئی آلٹرنیٹو نہیں دکھتا ہے، تو بہت زیادہ نہیں بھی اگر مانے تو تب بھی یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ تو امید ہمیں آج یہاں دکھائی دے رہی ہے، تو اسی لیے تو ہیں ہم سب یہاں پہ۔
اچھا، ایک نئے آلٹرنیٹو کی بات ہو رہی ہے، بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ ایک طرح کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے ایک نئے کوئلیشن کا معاشرے میں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مطلب ون آف مینی سچ اٹمپٹس ان دا پاسٹ ہے یا اس میں کچھ نیاپن بھی ہے؟
اس میں کسی ہتاشا کی بات نہیں، یہ کوشش ہے اور یہ کوشش بالکل نوجوان لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس ایک نئے ڈھنگ سے سوچنے کا طریقہ ہے اور ہم ایک دوسرے کی تکلیف کی ساجھے داری کر سکتے ہیں اور مل کر لڑ سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑا پلیٹ فارم بنانے کی بڑی ایمبیشس کوشش ہے اور ہمیں یہ کہہ کے اس کا استقبال نہیں کرنا چاہیے کہ جانے یہ پچھلی کوششوں کی طرح ہو جائے، بلکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایک جو تازگی ہے وہ بنی رہے گی اور وہ ہندوستان کی راجنیتی کو بھی سیاست کو بھی اور تازہ کرے گی۔
اچھا، جہاں تک ہندوستان کی راجنیتی یا سیاست کو تازہ کرنے کی بات ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اب تک یہ دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ وہ ان تمام لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں، کیا ان کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟
خطرے کی گھنٹی ہے اور ہونی چاہیے۔ گجرات کے چناؤ کو میں دیکھتا ہوں تو ایک ارجا بھی تھی ورودھ کا جو کانگریس نے پرستت کی، لیکن مسلمان پہ جو اتیاچار ہو رہا ہے اس پہ ایک بالکل چپی سی تھی، اور ساتھ میں کسانوں کا جو ایک لمبی ہتاشا کی استھتی ہے، بے روزگاری کی استھتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو ورتمان پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس بلندی سے اور اس کریڈیبلٹی کے ساتھ ان مدوں کو اٹھانے میں ابھی تک اسفل رہے ہیں، ان کو یہ شاید یہ نوجوان راستہ بھی بدل دکھا سکتے ہیں۔
کیا مطلب گورنمنٹ کے لیے میسج کیا ہے؟ یہاں سے کوئی میسج جاتا ہے؟ یہاں آبویسلی یہاں پرمیشن نہیں تھی تو بہت زیادہ تعداد میں لوگ تو یہاں نہیں ہیں، لیکن یہاں سے کیا میسج ہے جو سرکار کو سننا چاہیے؟
مجھے لگتا ہے کہ سرکار ابھی تک یہ مان رہی ہے کہ ہم صرف گھوشنا ہی کریں گے ایک طرف اور لوگوں کو بانٹیں گے مذہب اور جاتی کے آدھار پر، یہ چلے گا نہیں۔ نوجوان ایک حد تک اس منہ میں کچھ آگے تک گئے لیکن ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کا دیش ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم اپنا روزگار چاہتے ہیں، ایک بھوشیہ چاہتے ہیں اور محبت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، یہ سندیش جائے گا ان کے پاس۔
سنجے کاک صاحب، آپ کے خیال میں چونکہ یہ جو کوئلیشنز کی بات ہوتی ہے تو یہ مطلب ایک طرح سے جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ صاحب اقلیتوں کو لے کر چلیں اور دلت اگر ان کے ساتھ مل جائیں تو وہ ایک بڑی پاور اسٹرکچر بن سکتے ہیں ملک میں، بٹ کیا یہ ایک ہیلدی ٹرینڈ ہے؟ ہیلدی بات ہے کہ اس طرح سوچا جائے کہ اقلیتیں اور دلت مل جائیں تو وہ ایک پولیٹیکل اسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں؟
نہیں، آپ ان کو اگر ان مطلب ٹھوس آئیڈینٹیز میں نہیں باندھیں اور آپ یہ مانیں کہ یہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں، دبائے ہوئے لوگ ہیں، تو اس میں کیا غلط ہے اگر یہ مل کر ایک ایسی سطح اور ایک ایسا سسٹم جس کو بدلنے کی بہت سخت ضرورت ہے تو اگر وہ اکٹھے ہوں تو ایسا کیوں ہے کہ جبکہ جو پاورفل ہیں جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو تو پولیٹیکل اسٹریٹجی کہا جاتا ہے، لیکن جب غریب اور دبے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے آپ سینیکل پالیٹکس کہیں گے۔
لیکن میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کیوں ضروری ہے کہ مسلمانوں کا لیڈر مسلمان ہی ہو؟
نہیں، وہ تو بالکل صحیح ہے، تو اسی لیے جیسے جگنیش کہتے ہیں کہ میں صرف دلتوں کا لیڈر نہیں ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ये जो जैसे बात हो रही थी, जो चेतावनी है यहाँ पे, वो सिर्फ सरकार को नहीं है, ये जो मैसेज यहाँ से जा रहा है वो पूरे देश को जा रहा है और देश के खासकर युवकों को जा रहा है।
हर्षमंदिर साहब, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो माशरे की या समाज की सोच को बदलना है, वो कितना बड़ा खत्म, कितना बड़ा मसला है आपके नजदीक?
मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा मसला है। पिछले साल हम लोग कारवाने मोहब्बत के नाम से एक यात्रा निकाले थे, देश के 8 प्रदेशों में गए, जहाँ पे लिंचिंग के कारण से लोगों को मारा गया, और मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा नफरत समाज में अब फैल गई है।
भारत में अकलियतों, पसमानदा ज़ातों से मुतालिक ये रैली और इसकी रिपोर्ट आपके लिए दिल्ली में हमारे नामा निगार सुहेल हलीम ने तैयार की थी। तो साहब, इसी रिपोर्ट के साथ हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन भी अख्तिताम को पहुंचता है। इसके एडिटर थे रफाकत अली, प्रोड्यूसर खालिद करामत, स्टूडियो मैनेजर इस्लामाबाद से आमिर सदीक और लंदन से डोमिनिक डिलागी। तो मैं अपनी पूरी टीम समेत आपसे इजाज़त चाहूँगा, सैरबीन सुनने का शुक्रिया। आखिर में ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा एक बार फिर नाज़िस ज़फ़र की ज़बानी।
पाकिस्तान के शहर कोयटा में बलूचिस्तान असम्बली के करीब एक धमाके में कम से कम 4 पुलिस अहलकारों समेत 6 अफराद हलाक और 17 जख्मी हो गए हैं। सुबह बलूचिस्तान के वज़ीर आला नवाब सनाउल्ला ज़हरी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश होने से कबल ही अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया ने इत्तफाक किया है कि शुमाली कोरिया जनूबी कोरिया में मुनक़दा सरमाई ओलंपिक मुकाबलों में अपना दस्ता भेजेगा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसले में कहा है कि अब से सिनेमा हॉल्स और थिएटरों में कौमी तराना बजाना लाजमी नहीं है। हमास के एक नुमाया रहनुमा इमाद अल आलमी गाज़ा में सर में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए हैं। हमास का कहना है कि गोली खुद उनसे हादसाती तौर पर लगी। ये बीबीसी उर्दू सर्विस है।